الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے میں جو آیت پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ اپنے گروپ کے لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا حصہ بن جائیں. قرآن کریم کے اندر بارہا اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ شیطان انسان کا، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ازلی دشمن ہے، اور اس کی پوری زندگی اور پوری سوانح شیطان کی، اس کی اغوا کی، بھٹکانے اور بہکانے کی کارروائیوں سے، کارستانیوں سے بھری ہوئی ہے. سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کے اندر اپنی روح ڈالی، اور پھر سب فرشتوں کو حکم دیا، جس حکم کے اندر شیطان بھی، ابلیس بھی شامل تھا، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کیا. کہتے ہیں کہ 600,000 سال سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا. جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس سے 600,000 سال پہلے سے وہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، شیطان اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن صرف ایک سجدے سے انکار نے، ایک حکم سے انکار نے اس کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار کر نکلوا دیا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دین کو، مذہب کو، اسلام کو اور شریعت کو، قرآن کو اور حدیث کو، خدا اور اس کے پیغمبر کو ہم جو مانتے ہیں تو بجمیع ما جاء بہ مانتے ہیں، ان سب باتوں میں ان کو سچا جانتے ہیں اور مانتے ہیں جن کو لے کر کے وہ آئے ہیں، اور سب باتوں کو اپنے لیے واجب الاتباع، واجب التعمیل ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. مسلمانوں میں ایک غلط فہمی آج کل بہت پائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فکری اور عقیدے کے اعتبار سے بہت سے صحیح عقیدے رکھتا ہو لیکن ایک غلط عقیدہ یا کچھ غلط عقائد رکھتا ہو، کچھ غلط نظریات رکھتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے بہت سارے اچھے عقائد بھی ہیں. عمل کی حد تک تو ان کی یہ بات، لوگوں کی یہ بات سنی جا سکتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کو سننا چاہیے، علماء کو سننا چاہیے، نہ یہ کہ علماء اور اہل علم اور قرآن و حدیث لوگوں کے حساب سے چلیں. پھر بھی اب سب کے پاس میں کچھ نہ کچھ ایک بنیادی علم ہوتا ہے، تو اس بنیادی علم کو رکھتے ہوئے لوگ اپنا اوپینین دیتے ہیں. شریعت کے اندر کسی کا کوئی اوپینین نہیں، شریعت کے اندر کسی کا کوئی رائے نہیں، کسی کی کوئی رائے قابل اعتبار نہیں. ہاں، جن لوگوں نے، جن علماء نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں، پوری زندگیاں ہی اس کے سمجھنے سمجھانے میں لگا دی ہیں، پھر وہ حق بھی رکھتے ہیں، پھر ان کو جچتا بھی ہے، سجتا بھی ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ بات کریں، وہ بھی دلیل کی بنیاد پہ، وہ بھی ایسی دلیل جو ٹھوس ہو، جو واقعی دلیل کہلانے کے لائق ہو. تو یہ سمجھنا کہ اگر کسی آدمی کے عقائد بہت حد تک صحیح ہیں، دو ایک عقائد کے اندر گڑبڑ پائی جاتی ہے، تو اس آدمی کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، اور اس کی بات سننے سے، اس کے پیغام کو سننے سے پیچھے ہٹنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس واقعے کے اندر ان لوگوں کے لیے سبق ہے اور عبرت ہے کہ شیطان 600,000 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود صرف ایک سجدے کے انکار سے راندہ درگاہ ہوا، مردود ہو گیا. عمل کی حد تک وہ بات قابل اعتبار ہے کہ اگر کوئی بندہ عملی اعتبار سے بہت حد تک نیک ہے، کبھی کبھی اس کی زندگیوں میں کوتاہیوں کے نشان پائے جاتے ہیں، کوئی کوئی غلطی پائی جاتی ہے، کوئی کوئی خطا اور گناہ پایا جاتا ہے، تو وہ بے شک نظر انداز کیے جانے کے لائق ہے، اس کو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو پوری طرح چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کی فکر میں، جس کے عقیدے میں، جس کے نظریے اور سوچ میں ایک بھی غلطی ہوگی، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی. تو شیطان کی سوانح میں سے اور اس کی زندگی میں سے کے حالات میں سے سب سے پہلا جو واقعہ اس کا قرآن سناتا ہے ہم کو وہ سجدہ آدم سے انکار ہے، آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار. اللہ نے کہا اخرج، یہاں سے نکل جا، تو میری اس بارگاہ کے لائق نہیں ہے. پہلے وہ وہیں رہتا تھا، وہاں سے اس کو نکالا گیا. تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں سے نکالا ہے اور اس آدم کی وجہ سے نکالا ہے، تو پھر آج سے یہ میرا دشمن ہے اور میں آج سے اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤں گا. البتہ میری آپ سے ایک دعا ہے کہ مجھے قیامت تک اس کے بہکانے کا موقع دیں. اللہ نے کہا دیا، یہ موقع تجھے دیا، الی یوم الوقت المعلوم. اس نے کہا لاغوینہم، سب کو بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے چند آپ کے چنیدہ بندوں کے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ان کو آگے سے بھی بہکاؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، وعن ایمانہم، ان کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، ان کو بائیں سے، یعنی ہر جہت سے، ہر طرف سے، جہاں جہاں سے میں ان کو بہکا سکتا ہوں، آپ سے دور کر سکتا ہوں، اور ان کے اچھے انجام یعنی جنت سے ان کو بچلا سکتا ہوں، بھگا سکتا ہوں، بھگا کے رہوں گا. تعالیٰ نے کہا تجھے یہ موقع دیا، تجھے یہ اختیار دیا، تجھے اتنی مہلت دی، انک من المنظرین، تیری یہ دعا اور یہ درخواست قبول کی گئی. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اللہ کے چند بندوں کے جو اس کے اغوا سے بچے رہتے ہیں. لیکن اس نے اپنے وار انبیاء پر بھی کیے، اولاد انبیاء پر بھی کیے. اللہ نے اپنے کرم سے اپنے خاص بندوں کو بچایا، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ اس کی اغوائیت کا، اس کے بہکانے کا شکار ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے جو گناہ کا قصہ بڑے گناہ کی صورت میں پیش آیا، آپ جانتے ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ. وہ ایک لڑکی سے نکاح کو لے کر کے جو مسئلہ کھڑا ہوا، تو حسد کی آگ ایک بھائی کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے جگایا، اور اس کو اتنا بڑھاوا دیا، اتنا بڑھاوا دیا کہ آخر کار اس کے ہاتھ سے اپنے سگے بھائی کا قتل کروا ڈالا. پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی تک جو صورتحال چل رہی تھی شروع میں، وہ امت واحدہ تھی، سب ایک دن پر قائم تھے. اس وقت دنیا میں کوئی دو دن نہیں پائے جاتے تھے کہ اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، نہیں ماننے والے، نہیں، سب ماننے والے انسان موجود ہیں، سب اللہ کے فرما بردار اور موحد ہیں. اس کے بعد نسلیں آگے چلی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے انبیاء پیدا ہوتے رہے، حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد. جب یہ نیک لوگ گزرتے گئے، تو ان کی یاد کے واسطے ان کی اولاد کے اندر ایک سلسلہ اس نے شروع کیا کہ تم کو ان کی بڑی یاد آتی ہے، ان کے یاد کرنے والے تمہارے پاس آتے ہیں، تو ایسا کرو کہ تم ان کے نام کا ایک مجسمہ تیار کرو، تاکہ اس کے ساتھ تم اپنی محبت کا اظہار کرو، اپنی عقیدت کا اظہار کرو، آنے والوں کو لے کر کے ان کے پاس بیٹھا کرو، اس مجسمے کے پاس بیٹھا کرو، ایسے جیسے وہ تمہاری محفل میں، مجلس میں موجود ہیں. اس طریقے سے ان کو مجسمے بنانے پہ لگایا. اس وقت تک یہ چیز ممنوع نہیں تھی، تو ان لوگوں نے یہ کام کیا، لیکن وہ اسٹپ بائی اسٹپ لا رہا تھا ایک بہت بڑے گناہ کی طرف. ایک نسل ایسے گزر گئی، تو دوسری نسل سے اس نے پھر یہ کروایا. پہلی نسل سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروایا، ان کو صرف مجسمہ سازی پہ لگایا، اس سے عقیدت پہ اظہار پہ لگایا کہ اس مجسمے سے تم وہ عقیدت کا اظہار کرو، اپنی محبت جتاؤ، جیسے تم اگر یہ باپ ہوتے، زندہ ہوتے، حیات ہوتے تو تم جتاتے. دوسری نسل آئی، تو دوسری نسل کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا کہ تم ان کے، یہ تمہارے لیے عظمت کا نشان ہے، عظمت کے نشان کے آگے جھکنا یہ انسانیت ہے، جو عظیم ہے اس کو عظیم ماننا انسانیت ہے، لہٰذا ان کے آگے جھکنا چاہیے. ان سے سجدے کروایا، دوسری نسل سے سجدے ہو گئے. اب تیسری نسل کو آ کر کے کہنے لگا کہ ان کو خدا مانتے تھے تمہارے بڑے، تمہارے بڑوں کو ہی، تمہارے بڑے، تمہارے دادا پردادا، وہ اپنے بڑوں کو وہ خدا مانتے تھے، لہذا تم ان کی پرستش کرو. یہاں سے بت پرستی پہ ان کو لگا دیا. تو نسل در نسل تک اپنی ایک کام اس کو کروانا تھا، اور ایک امت کو وہ پوری طرح بگاڑنا تھا، تو اس نے صدیوں تک اس پہ کارروائی کی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. تو جب وہ ان کو قربان کرنے کے لیے گھر میں دعوت کا بتا کر گئے کہ میں اسماعیل کو تیار کر کے رکھنا، میں اس کو ایک جگہ لے جا رہا ہوں، تو وہاں پر جب وہ تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگے، تو حضرت ہاجر کو جا کر شیطان نے بہکانا شروع کیا کہ وہ دعوت اوت میں کچھ نہیں لے جا رہے، کسی کام سے کچھ نہیں لے جا رہے، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، دعوت کا کہا ہے. تو کہا اگر وہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہوتے اور تم کو بتا دیتے، تو تم جانے کہاں دیتے، اس لیے تم کو بتایا نہیں ہے. نے کہا کہ وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کیوں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو وہ پیچھے ہٹ گئی کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے بھی یہی منظور ہے کہ بیٹا بھی قربان ہو جائے. وہاں ان کو بہکایا. پھر آگے چلے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا، وہ بھی بہکاوے میں نہیں آئے. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، وہ بھی اس بہکاوے میں نہیں آئے. تو یہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی نسل کو بہکانے کا جو اس کا سلسلہ ہے، اغوا کا جو قصہ ہے، وہ واقعہ یہاں پیش آ رہا ہے. تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دھتکارا تھا، جن جن مواقع پہ اس کو دھتکارا گیا تھا ان مواقع پہ آج حجاج کرام ان کی یادگار کے طور پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تقریباً ہر قوم کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ اس کے واقعات ہیں، کسی کے ساتھ ہلکے پھلکے ہیں، کسی کے ساتھ انتہائی عظیم ترین ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم ان کی دشمن ہو گئی، وہ اپنی جان کا تحفظ کرنے کے لیے بھاگے، ایک جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان کو کوئی پناہ نظر نہیں آئی، تو وہ درخت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ کوئی ہے جو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، تو ایک درخت کھلا اور کھلنے کے فوراً ساتھ وہ اس کے اندر چلے گئے، درخت آپس میں مل گیا۔ تو زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر جا رہے تو شیطان نے ان کا کرتا پکڑ لیا کہ وہ باہر رہ جائے، اور اگر کوئی یہاں آئے تو اس کو نظر آئے کہ یہاں پہ ایک ہستی چھپی ہوئی ہے جس نے پناہ لی ہے درخت کی۔ تو لوگ ان کی تلاش میں وہاں پر آئے تو اس کرتے کے نشان سے اس کو پہنچایا، وہ اس کو جلانا چاہتے تھے تو اس نے رائے دی کہ اس کو جلانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بیچ میں سے چیر دو درخت کو۔ لوگوں نے پھر آرے سے اس درخت کو کاٹا، جب حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر تک آرا پہنچا تو ان کی آہ نکلی، آہ نکلنے کے ساتھ فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ اگر آگے اف ہوگی تو پھر تم راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، تمہارا مقام نبوت تم سے سلب کر لیا جائے گا۔ تو وہ چر گئے پورے آدھے درخت کے ساتھ میں، لیکن اف تک آگے نہیں کیا، یہاں پہ ان کو قتل کروا دیا ان کی قوم کے ہاتھ سے اپنی سازش کے ذریعے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جب تدبیریں ہو رہی تھیں کفار قریش کی طرف سے، سرداران قریش کی طرف سے، آخر اس آدمی کا کیا کیا جائے، یہ کسی طرح ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دولت کی لالچ میں نہیں آتا ہے، یہ عورت کی لالچ میں نہیں آتا ہے، یہ شہرت اور سرداری کی اور سیٹ کی اور کرسی کی اور عہدے کی لالچ میں نہیں آتا ہے، اس کا آخر کیا کیا جائے، اس کو ہر طرح ہم نے سمجھا کے دیکھ لیا، اس کے بڑوں سے بات کر کے ہم نے دیکھ لیے، یہ کسی طرح ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے رکتا نہیں ہے۔ اب ہمارے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہمارے گھروں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں میں سے ہر ایک، ہر گھرانے سے ایک ایک بچہ نکلا ہوا ہے اور اس کا تابع فرمان ہے، وہ ہم سے ہمارے پاس سے نکل کر اس کے پیچھے چلا گیا ہے، اس نے قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، اس نے بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیا، اس نے بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیا، اس نے خاندانوں میں تفریق ڈال دی ہے، لہذا اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ بہت سی تدبیریں کرنے کے بعد وارنٹ نکالا گیا، تو اس وقت میں دارالندوہ میں جب یہ مجلسیں ہو رہی تھیں تو اس وقت شیطان ایک پیر کی، ایک بوڑھے اور معمر تجربہ کار شخص کی صورت میں آیا، اور آ کر کے اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگوں کو یہ ڈر ہے نا کہ اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو محمد کے قوم اور قبیلے والے اس کا تم سے انتقام لیں گے، تو ایسا کرو سارے کے سارے جتنے قبیلے یہاں آباد ہیں وہ سب کے سب مل کر کے اس کام میں حصہ لو، تو ہوگا یہ کہ ان کی قوم کے لوگ تم سب سے انتقام لینے سے رہے، اب اس کے عوض تم کو خون بہا دینا ہوگا، سب جب سب کے سب لوگ اس کام میں شریک ہوں گے تو سب کے لیے خون بہا کی ادائیگی بھی بڑی آسان ہو جائے گی، خون کی قیمت ادائیگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہ تدبیر انہوں نے دی، اور پھر یہ تجویز منظور بھی ہوئی، یہ بل پاس بھی ہوا وہاں پر، اور پھر وارنٹ نکالا گیا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، جو ان کو قتل کرے گا اس کو فلاں انعام دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا ہوا۔ یہاں پر یہ کارروائیاں ہوئیں، مسلمان جب مدینے میں ہجرت کر کے چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، تو پھر وہاں پر کفار قریش کو، یہودیوں کو، تمام اسلام مخالفین، مسلمان مخالفین کو بار بار جمع کر کے لے آتا تھا، شیطان انسان کی صورت میں ان کے پاس جاتا تھا اور ان کو بھڑکاتا تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے آؤ، ان سے مقابلہ کرو، ہمارے جتھے کے ساتھ، جن شیطانوں کو وہ شیطان نما انسان نما صورت میں ان کے پاس لے کے جاتا تھا، ان کی طاقت کے بل پر کہلواتا تھا کہ ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ شیطان ان کے ساتھ شریک تھا، لیکن جب دیکھا کہ فرشتوں کی مدد اتری ہے تو پھر وہ ان کو دیکھ کر ہیبت کھا کر بھاگ بیزاری کا اظہار کر کے، انی براء مما تعملون، میں تو بری ہوں بھائی تمہارے کام سے جو تم اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا۔ تو یہ کارروائیاں شیطان کی انسان کے ساتھ اور بنی نوع انسان کے ساتھ میں شروع سے ازل سے ہیں اور ابد تک قیامت تک جاری رہیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو یہ مہلت دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہ وہ کرتا ہے، ہر زمانے میں وہ کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہم لوگ اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروپ کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، جس کام پہ وہ لگانا چاہتا ہے گناہ کے اس پہ لگاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ اس کا انجام اور اس کا ٹھکانہ تو طے ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ نہیں چاہتا کہ وہ اکیلا جائے، وہ اس کو تم کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا تم بھی حصہ بن جاؤ، اس لیے وہ تم کو ان گناہ کے کاموں پہ لگاتا ہے۔ بار بار اس مضمون کو دہرایا گیا، اب وہ ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے مناسب، ان کے مزاج اور مینٹالٹی کے لحاظ سے گمراہ کرتا ہے، علماء کو ان کے لیول سے، بادشاہوں کو ان کے لیول سے، پاورفل لوگوں کو ان کے لیول سے، مالدار طبقے کو، بزنس مینوں کو ان کے لیول سے،
پڑھے لکھوں کو ان کے لحاظ سے، جاہلوں کو ان کے لحاظ سے، مالداروں کو ان کے لحاظ سے، اور غریبوں کو ان کی غربت کے لحاظ سے، جو جس طبقے کا ہے، جو جس کیٹیگری میں آتا ہے، وہ اس کو اس لیول سے وہ بہکاتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے اندر یہ مضمون ارشاد فرمایا، ان شیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ جیسے انسان کے بدن کے اندر خون دوڑتا ہے، ویسا شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے تو سورہ ناس کے اندر آپ پڑھتے ہیں، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے وسوسہ ڈالنے والے اور وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے ہم اللہ کی، ملک الناس الہ الناس کی پناہ میں آتے ہیں. یہ وہی ہے. اب یہ کیا کرتا ہے، ہم لوگوں کو کس کس طریقے سے یہ بہکاتا ہے؟ یہ بہکاتا ہے الگ الگ طریقوں سے، بہت سارے طریقے ہیں اس کے. ہم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم ہیں، اس شعبے میں ہم جس حال میں بھی ہیں، اس حال میں ہم جب بھی قدم بڑھاتے ہیں تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کہیں سیدھے راستے پہ نہ چلنے لگے، یہ دین پہ نہ رہ جائے، کہیں یہ اللہ کے حکموں کے مطابق نہ چلنے لگے. ہم کو اس کا احساس نہیں ہے کہ جب ہم کوئی فیصلہ لیتے ہیں، کوئی قدم بڑھاتے ہیں، کوئی عمل شروع کرتے ہیں، تو شیطان کا اس میں کیا حصہ ہو رہا ہے. ہماری فکر میں وہ کہاں پر آیا ہوا ہے، اور کہاں اس نے ہمارے نظریے کو اپنے مطابق کیا ہوا ہے. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے علم کی. تو اس نے مسلمانوں میں سے اکثریت کو دین کے علم کی طرف سے ہی غافل کیا ہوا ہے، کہ ان کو بہکا دیتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس علم کی زیادہ ضرورت رہی نہیں، بس سرسری سے علم کی ضرورت ہے، مکتب میں اپنے آپ خود کو پڑھوا لو اور مکتب میں اپنے بچوں کو پڑھوا لو، یہ آپ کے لیے کافی ہے. سال کے اندر رمضان کے روزے رکھ لو، جیسے تیسے تراوی پڑھ لو، زکوٰۃ دی نہیں دی، حساب کر کے دی، بغیر حساب کی دی، کوئی پرواہ نہیں. حج ہوگا تو آخری عمر میں کر لیا جائے گا. نمازیں کبھی پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. اب اگر ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، گھر کا ایک فرد پڑھا کافی ہے، سارے پڑھنا کیا ضروری ہے. بچے نمازی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیوی اور بیٹیاں نمازی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور نہیں ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ان کو اس کی خوشی نہیں ہے کہ نمازی ہیں، اور اس کا غم نہیں ہے کہ نمازی نہیں ہیں. یہ صورتحال ہے دین کی طرف سے. کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا، کھانے پینے کا ہو گیا، جاب کا ہو گیا، علاج معالجے کا ہو گیا، شادی بیاہ کا ہو گیا، کاروبار کا ہو گیا، کچھ مسائل پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ہم شرعی اعتبار سے کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس کی فکر نہیں ہے. اب علماء سے پوچھنا چاہیے تو شرم ڈال دیتا ہے طبیعت میں، کہ کیا پوچھیں ان سے، پتہ نہیں ان کے پاس جا کے کیا سننے کو ملے، کیا دیکھنے کو ملے، کیا جواب، کیا رسپانس ان کی طرف سے آئے. لہٰذا شرم ڈال دیا ان کی طرف سے. اب یہ دینی مسئلے کے پوچھنے کے اندر جو شرم آ رہی ہے، وہ آپ کی طبیعت کا حصہ نہیں ہے، وہ شیطان کا بہکاوا ہے. دین کی طرف سے اول غفلت ہے، اس غفلت کے لیے مستقل علم کے حاصل کرنے کی ضرورت تھی. سب کو اس کا موقع نہیں ہوتا، لیکن اس کی ایک تدبیر یہ ہے کہ جب کبھی جو کوئی نئی صورتحال پیش آئے، اس کا مسئلہ معلوم کر لیا جائے، تو اس کی طرف سے جھجک طبیعت کے اندر آ گئی. جو دیندار قسم کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو دینداری میں غلو کی لائن سے لے جاتا ہے، دینداری کے اندر غلو کی لائن سے لے جاتا ہے. دین میں جو چیزیں جائز بھی ہیں، مباح بھی ہیں، ان کو اس سے بھی بچاتا ہے، ان کے بارے میں یہ کہلواتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ احتیاط کے خلاف کا راستہ ہے. جیسے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، اس ملک کے اندر اگر لون لینا ہے بینکوں سے، تو آپ جانتے ہیں کہ سودی نظام ہی ہے ہر طرف، ادھر دیکھیں اس طرف انٹرسٹ والا پورا سسٹم پڑا ہوا ہے، سودی نظام ہے، جو ایک مسلمان اپنا ہی نہیں سکتا، اختیار کر ہی نہیں سکتا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کام کرنا چاہتا ہے وہ کھلم کھلا میرے سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے، وہ کھلم کھلا میرے سے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، اس کے بعد یعنی حق تعالیٰ کی اس بات کے بعد کون ہمت کرے گا کہ بھائی وہ اس طرف جائے. تو اب اس ملک کے اندر چونکہ سربراہان مملکت وہ اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، تو وہ جو سسٹم بنائیں گے وہی ہوگا جو اللہ کے پسند آنے والا نہیں ہوگا، ناراض کرنے والا ہوگا. تو اب یہ کام کون کرے گا کہ امت کو حرام سے بچایا جائے، حرام سے بچانے کی تدبیریں ان کو سمجھائی جائے. تو علماء نے تدبیریں سمجھائی کہ یہ مرابحے والی صورت اپنا لو، یہ اجارے والی صورت اپنا لو. علماء نے یہ صورتیں بتائی ہے، تو بعض گینے چنے دو ایک لوگوں نے، دو ایک آرگنائزیشن نے، دو ایک بینکوں نے، چند لوگوں نے مل کر کمیونٹیوں نے یہ کام کیا کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کا کام کرتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں. اب لوگوں کو اس پر بھی تسلی نہیں ہے، یہ دیندار طبقے کو شیطان بہکا رہا کہ نہیں بھائی، یہاں پر بھی ہم جب جاتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں تو ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ انٹرسٹ کے نام سے ایک فی لکھی ہوئی ہے، ایک اماؤنٹ لکھا ہوا ہے، وہ اپنے نفع کو انٹرسٹ کا نام دے رہا ہے، تو اس کے دھوکے میں آ کر اس کو حرام سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اگر طریقہ کار صحیح ہے، کسی کے آمدنی کا ذریعہ حلال ہے اور علماء حق اس کو اپروو کرتے ہیں، تو پھر اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب وہ اپنی حلال آمدنی کو چاہے جو نام دے، حرام کا نام دے، سود کا نام دے، کوئی اور نام دے، نام کے دینے سے تو اس کی حقیقت بدلنے والی نہیں ہے. لوگوں کو ایک بڑا شبہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ خود انٹرسٹ لکھ رہا ہے، علماء انٹرسٹ کو حرام بھی بول رہے ہیں، پھر یہ صورت کو جائز بھی بول رہے ہیں، کہیں اس کی آڑ میں وہ اپنا دھندا تو نہیں کر رہے، اپنا کاروبار تو نہیں کر رہے. معاذ اللہ، علماء سے بدگمانی. بدگمانی علماء سے یہ کروا رہا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ آپ نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، مسلمان نہیں کر رہے، یہ شیطان کروا رہا ہے. ان کو غفلت میں ڈال رہا ہے، ان کو اس طرف لے کے جا رہا ہے تاکہ آئندہ دوسری باتوں میں بھی ان سے بدگمان رہیں اور ان کی باتوں پر اعتماد کر کے دین کی طرف نہ آئیں. یہ اس کی کوششیں. چونکہ یہ مسئلہ یہاں پہ پیش آتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سوں کے ذہنوں میں ہو، تو اس حوالے سے ایک مختصر سی بات میں عرض کرتا ہوں. آپ حضرات کو معلوم ہوگا یہ مسئلہ کہ جو چیزیں وزن کر کے بیچی اور تولی جاتی ہیں، ویٹ کر کے تولی بیچی جاتی ہیں، اس کو مکیلی موزونی چیز بولتے ہیں فقہ کی ٹرم میں. اس چیز کو جب آپس میں دونوں طرف ایک سیم چیز ہو، گیہوں خریدی جا رہی ہو، گیہوں بیچی جا رہی ہو، کھجور خریدی جا رہی ہو، کھجور بیچی جا رہی ہو، یا سونا خریدا جا رہا بدلے میں بھی سونا ہی ہے، چاندی خریدی جا رہی بدلے میں بھی سونا ہی ہے چاندی ہے، ایک طرف پیسہ ہے تو دوسری طرف بھی، ایک طرف کرنسی ہے سامنے، دوسری طرف بھی کرنسی ہے، تو اس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں برابر بیچنا ضروری ہے، کمی بیشی نہیں کر سکتے. چاہے کوالٹی کا فرق آ جائے پھر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے. جیسے ایک طرف مثال کے طور پہ اچھی کھجوریں ہیں، کوالٹی ایک نمبر کی ہے، دوسری طرف تیسرے گریڈ کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تیسرے درجے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، ردی کھجوریں ہیں، تو اب جو ردی کھجوریں ہیں وہ 2 کلو کر لیں آپ، اور جو اچھی کھجوریں ہیں وہ 1 کلو کر لیں، اور یہ 2 کلو دے کر وہ 1 کلو خرید لیں، اس کو سود بولتے ہیں، اس کو ربا کہا ہے شریعت نے، حدیث نے. ایک صحابی نے ایسے ہی کیا تھا، تو آ کر کے حضور سے اپنا قصہ سنایا، میں نے ایسا کیا کہ 2 کلو ردی کھجوریں میں نے بیچ دی اور 1 کلو اچھی والی لے آیا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ صحیح نہیں ہوا، یہ غلط ہو گیا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو 2 کلو تھے وہ کتنے کو بک رہے تھے؟ فرمایا وہ 2 کلو تو 2 درہم کے بک رہے تھے، تو وہ 1 کلو جو اچھی والی تھی وہ کتنے میں آ رہی تھی؟ فرمایا وہ بھی 2 درہم میں آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا تو تم اس کو بیچ دو پہلے اور 2 درہم حاصل کر لو، اور ان 2 درہموں سے پھر یہ 1 کلو کھجور خرید لو. طریقہ کار چینج ہو گیا تو وہ چیز جائز ہو گئی. یہی صورتحال پیش آتی ہے یہاں، جو مرابحے کی اور اجارے کی صورتیں پیش آتی ہیں اس کے اندر، علماء اس کو ریویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب ان کو اعتماد ہوتا ہے تبھی پھر آپ حضرات کی رہنمائی اور آسانی کے واسطے وہ مسئلے بتاتے ہیں. اس کے اندر علماء سے بدگمان ہونے والی کوئی بات نہیں. تو دین کے اندر غلو کے طریقے سے ہم لوگوں کو بہکاتا ہے، فرائض چھوڑا کر نوافل میں لگاتا ہے، مکروحات سے بچاتا ہے اور اطمینان دلاتا ہے کہ تم تو بڑے پارسا ہو، تم تو بڑے بچنے والے ہو، اور حرام چیزوں میں لگا دیتا ہے. تو ایسے طریقوں سے، مختلف طریقوں سے شیطان اپنی کارروائیاں کرتا ہے. ہر قدم پر ہم کو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر شعبے میں ہم کو اپنی اور اپنے عمل کی اور فکر کی اور ذہن کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی، اپنی بیویوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی، دل میں آنے والے ہر خیال کے پیچھے چلا نہیں جاتا، ورنہ وہ سیدھا جہنم کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. حق تعالی ہم سبوں کو شیطان کے قید اور مکر سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.